بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کے استقلال کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو اس بات پر تمام اساتذہ کرام، منتظمین جلسہ اور اپنے عزیز طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اور اس دن کے شایان شان انتظامات فرمائے، اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس سے پاکستان کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ یکسوئی اور اس کی تعمیر و ترقی کا ایک جذبہ اور بلبلہ الحمدللہ نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس جذبے اور ولولے کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اس ملک کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایسے وقت میں ہم یہ 75ویں یوم آزادی منا رہے ہیں جب ہمارا ملک مختلف سیاسی اور اقتصادی بحرانوں میں مبتلا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں ایک نیا بحران اور نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہاں کے رہنے والے اس بحران اور ان مسائل کی وجہ سے بے چین رہتے ہیں. آج کل بھی ہمارا کچھ یہی حال ہے، لیکن درحقیقت ایک بات ہمیں ضرور اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ جتنے بحران ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جتنے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، یہ در حقیقت اس ملک پاکستان کے خلاف دشمنوں کی وہ سازشیں ہیں جن کے ذریعے یہ اس ملک کو نقصان پہنچا کر اس ملک کے بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے درمیان بچھائی گئی ہے. آج یہ فیشن بن گیا ہے کہ جب پاکستان کے حالات کا ذکر آتا ہے تو پاکستان کی برائیاں، پاکستان کے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ، پاکستان اپنی صحیح منزل تک جو ابھی تک نہیں پہنچ سکا اس کا تذکرہ، اس شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جیسے اس دوئے زمین پر پاکستان سے زیادہ برا ملک کوئی اور نہیں ہے. حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کا کھاتے ہیں, پاکستان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اس ملک کے لیے کوئی کلمہ خیر ان کی زبان پر آنا مشکل ہوتا ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے, پاکستان میں یہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو یہ ہے, ہمارے ہاں تو یہ ہے, دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے ملکوں میں ایسا ہے, ہمارے ملک میں ایسا ہے. دنیا کے سارے ملکوں کے ساتھ تقابل کر کے ہمیں ایک انتہائی پست قوم کے طور پر, انتہائی پست ملک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. واقعہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی ہزار خامیوں کے باوجود وہ ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش میں بھی حصہ لینے کی قابل سے جہاں موقع ملتا ہے تو اس خامی کو دور کرنے کے لیے اپنی ان ساری خامیوں کے باوجود ہیں اور جن کا دن رات تذکرہ کیا جاتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ان سب خامیوں کے باوجود اس وقت روئے زمین پر کوئی اتنا بہترین اس مسلمان ملک روئے زمین پر کوئی اور موجود نہیں ہے. حرمین شریفین کا تقدس تو اپنے سر اور آنکھوں پر ہے, اس کا تقابل کسی بھی ملک سے نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر حکومتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور دین کی تعلیم و تعلم اور دین کے شعائر کا تحفظ اس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تمام مسلمان ملکوں سے اس معاملے میں آگے ہے اور بہت آگے. میں ساری دنیا میں پھرا ہوں اور خاص طور سے جو جتنے اسلامی ممالک ہیں تقریباً سب دیکھے ہیں, وہاں کے نظام کو بھی دیکھا ہے, وہاں کے اہل علم سے بھی باتیں ہوئی ہیں, وہاں کے عوام سے بھی گھلنا ملنا ہوا ہے. ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت موجودہ حالت میں بھی پاکستان اس وقت تمام مسلم ممالک کے مقابلے میں ایک عظیم امتیاز رکھتا ہے. البتہ یہی امتیاز ہے جو دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے اور وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کے اس قلعے کو جس طرح ہو سکے کمزور کیا جائے. مغربی طاقتوں کا اس وقت پورا عالم اسلام ایک نشانہ بنا ہوا ہے, پورا عالم اسلام. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں دنیا کے اندر دو سپر پاورز ہوتی تھیں, دو سپر طاقتیں کہلاتی تھیں, ایک امریکہ اور ایک روس. روس کا سوویت یونین جو بہت ساری ریاستوں پر مشتمل تھا, ان دو کو دنیا کی سپر طاقتیں کہا جاتا تھا, اعلیٰ ترین طاقتیں کہا جاتا تھا. ایک وقت آیا کہ 70 سال تک سوویت یونین کی ریاستوں نے کمیونزم کا اور اشتراکیت کا تجربہ کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ہم جس راستے پر چلے تھے وہ ترقی کا راستہ نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں کمیونزم فیل ہو گیا. اشتراکیت جس کا ڈنکا بج رہا تھا اور جس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے تھے, وہ ساری آوازیں خاموش ہو گئیں. اشتراکیت کا محل دھڑام سے نیچے گر پڑا. اور اس کے گرنے کے بعد وہ سپر طاقت کہلانے والی ریاست جو سوویت یونین کے نام سے موسوم تھی وہ مختلف دھڑوں میں بٹ گئی, ایسے دھڑوں میں بٹ گئی کہ مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئی, اس کی قوت پارا پارا ہو گئی, ختم ہو گئی. اور اس میں ایک بہت بڑا سبب افغانستان کے جہاد کا بھی تھا کہ افغانستان میں جو روس کے خلاف جہاد کیا گیا اس کے بعد سے اس کا زوال کا آغاز ہوا اور وہ زوال پذیر ہو گئے. اب دنیا میں صرف ایک سپر طاقت باقی رہ گئی اور وہ ہے امریکہ. امریکہ ہی اس وقت واحد سپر طاقت سمجھا جاتا ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے, مد مقابل نہیں ہے. لیکن امریکہ ہو یا مغربی طاقتیں ہوں, باوجود اپنے دشمن یعنی روس کو فنا کرنے کے, ان کے دل و دماغ پر ایک خوف چھایا ہوا ہے. اور وہ خوف یہ ہے کہ ہم نے روس کو تو فنا کر دیا, لیکن یہ امت مسلمہ جو انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک زنجیر میں پروی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہ ایک زنجیر میں پرویا ہوا ہے. انڈونیشیا سے اگر شروع کریں تو ہر اسلامی ملک ایک سے دوسرے سے تیسرے سے وہ ایک پورے سلسلے کے ساتھ چلا جا رہا ہے, اور یہ زنجیر انڈونیشیا سے شروع ہو کر مراکش پر ختم ہوتی ہے. بیچ میں کوئی دوسرا حائل نہیں ہے سوائے دو طاقتوں کے, ایک یہود اور ایک ہنود. صرف اسرائیل اور انڈیا, باقی بھارت, یہ دو ریاستیں بے شک ہیں جو کہ بیچ میں حائل ہیں, ورنہ پورا عالم اسلام ایک زنجیر میں پرویا ہوا ہے. دنیا کی بہترین شاہراہیں ان کے قبضے میں ہیں, نہر سوئز ان کے پاس ہے, آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے, خلیج عدن ان کے پاس ہے. وہ شاہراہیں اور یہ پورا علاقہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک, یہ پوری دنیا کا وسط ہے, بیچوں بیچ آباد ہے. اور اس علاقے کے اندر عظیم ترین مقامات جو جنگی اہمیت کے حامل ہیں وہ سب عالم اسلام کے پاس ہیں. اور اس وقت دولت کا جو سرچشمہ سمجھا جاتا ہے تیل, وہ اس پوری مسلمان علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے. خلیجی ممالک تیل سے آباد ہیں, ایران تیل سے آباد ہے, اور عراق تیل سے آباد ہے. یہ بڑے بڑے ممالک جو تیل کی طاقت رکھتے ہیں, یہاں تک کہ یہ مقبولہ مشہور ہو گیا کہ جہاں مسلمان ہے وہاں تیل ہے. یہ زر سیال ہے, بہتا ہوا سونا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کو عطا کیا. لہذا اگرچہ انہوں نے اشتراکیت کو شکست دے دی, اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اشتراکیت کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو دائمی بنیادوں پر چل سکے, اس لیے وہ شکست کھا گیا. لیکن یہ بات مغربی اقوام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام کے پاس ایک ایسا نظم ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب سوویت یونین ختم ہوا تو انگریزی امریکہ کا ایک مشہور ماہانہ رسالہ ہے ٹائم, جب پہلا شمارہ اس کا آیا کمیونزم کے ختم ہونے کے بعد, تو اس میں اس نے یہ دکھایا تھا کہ کمیونزم ایک قلعہ ہے بہت لمبا چوڑا اور اس قلعے کی دیواریں گر رہی ہیں اور اس کے اوپر امریکی اثرات کے نمایاں نظر آتے ہیں. یہ دکھایا, لیکن ساتھ ہی برابر میں ایک چھوٹی سی تصویر ایک مسجد کی دے دی. اب بظاہر اس مسجد کا وہاں پر کوئی تک نہیں تھا, بیان یہ کرنا تھا کہ سوویت یونین ختم ہو گیا اور اس کو ہم نے ڈھا دیا, اس کو گرا دیا, تو وہاں بظاہر مسجد کی کوئی وجہ نہیں تھی, لیکن اشارہ اس طرف تھا کہ اس کو تو گرا دیا لیکن یہ مسجد جو ہے یہ اب ہمارا مد مقابل ہے, اب ہمارا نشانہ یہ ہے, ہمارا ہدف یہ ہے. لہذا اب ان کا ہدف اس بات پر ہے کہ یہ عالم اسلام کسی وقت متحد نہ ہونے پائے, یہ عالم اسلام ہمارا غلام بنا رہے ہیں اور یہ عالم اسلام کے تمام ممالک وہ ہمارے اوپر ہمارے محتاج رہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ امت بیدار ہو جائے اور بیدار ہو کر متحد ہو جائے تو ہمارے لیے یہ کمیونزم سے زیادہ بڑا فتنہ ہے. اقبال مرحوم کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا, ابلیس کی مجلس شورا. تو اس نے اس میں بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس نے ایک مجلس شورا منعقد کی, اپنے سارے جہان کے شیطانوں کو اس میں جمع کیا اور ہر ایک سے یہ پوچھا کہ بتاؤ ہمارے لیے اب خطرناک کیا چیز ہے شیطانوں کے لیے. تو کسی نے کچھ جواب دیا, کسی نے کچھ جواب دیا, اور آخر میں ایک شیطان نے اٹھ کر کہا کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اشتراکیت ہے, کمیونزم, کیونکہ یہ کمیونزم اٹھ رہا ہے, یہ سارے انسانوں کو مساوات کا درس دیتا ہے اور سب انسانوں کو برابر کرتا ہے, تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. تو آخر میں ابلیس نے تقریر کی اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ تم میں سے کسی نے صحیح فتنہ نہیں سمجھا, کیا چیز ہمارے لیے فتنہ ہے, آئندہ کے لیے ہمارے کیا چیز مصیبت بن سکتی ہے, کیا ہمارے مقاصد کو فنا کرنے کے لیے کیا کون سی طاقت ہے جو ہماری طاقتوں کو فنا کر سکتی ہے. تو اس نے بہت لمبی تقریر کی اور کہا جانتا ہوں میں جو رنگ گردش ایام ہے, حقیقت فتنہ فردا نہیں, اگلے مستقبل کا فتنہ اشتراکیت نہیں ہے بلکہ فتنہ اسلام ہے. یہ ابلیس نے یہ تشخیص کی تھی اور اسی تشخیص کے اوپر یہ مغربی طاقتیں اس وقت کاربند ہیں کہ کسی طرح ان کو ڈھاؤ. تو ہر وقت ان کے دل و دماغ پر یہ ہوا مسلط ہے کہ یہ امت اگر کسی وقت متحد ہو گئی اور اس نے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ماننے کا روادار نہیں, ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کا ایک بازار گرم ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں, یہ حالت اس لیے یہ ویسے ہی نہیں پیدا ہو گئی, یہ پیدا کی جا رہی ہے, یہ پیدا اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ یہ ہمارا ملک متحد نہ ہو سکے. بعض اوقات بڑے بڑے خوشگوار اور خوبصورت نعرے دیے جاتے ہیں, وہ نعرے ایسے ہوتے ہیں کہ جوانوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے بڑے دلکش ہوتے ہیں, دل فریب, اور ان دلکش اور دل فریب نعروں سے مروب ہو کر नौजवान एक रुख पर चल पड़ता है, उसको बेचारे को यह अंदाजा नहीं होता कि यह नारा वहां बुनियादी सबब यह था कि मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा की गई। आपको पता होगा कि जब बगदाद के ऊपर तातारियों ने हमला किया है, हलाकू खान ने हमला किया है, तो उस वक्त बगदाद का एक चौक था मामूनिया, उसमें उलमाए किराम के दरमियान छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, जैसे आजकल हो रहे हैं पंजाब में, सरहद में, हयातुन नबी और ममातुन नबी, यह हयाती है, ये ममाती है, और उसके दरमियान मुनाजरे हो रहे हैं, और सारी कुव्वत बयान और सारा जोर बयान इन मसलों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इसी तरह बगदाद में जब तातार वालों का हमला होने वाला था तो उस वक्त में छोटे छोटे मसलों पर उलमाए किराम के दरमियान आपस में झगड़े होते थे, और मामूनिया एक चौक था, वहां पर मुनाजरों का हर रोज बाजार गर्म होता था, और उन मुनाजरों के अंदर एक दूसरे के ऊपर तानो तशनी होती थी, और तातार का फितना दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। क्योंकि वक्त की नजाकत को नहीं समझा और इन बहसों के अंदर मुबतला हो गए, तो हलाकू खान ने आकर बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, ना इस मसलक वाले बाकी रहे, ना उस मसलक वाले बाकी रहे, ना इस नुक्ते नजर के लोग बाकी रहे, ना उस नुक्ते नजर के लोग बाकी रहे। बगदाद का जो तबाही हुई है, इतना जबरदस्त खून बहा है कि कहते थे कि दरियाए दजला का पानी जो है वो इंसान मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गया था। उसमें किताबें नजर आतिश की गई, किताबें समंदर में बहाई गई, दरियाओं में बहाई गई। एक किताब मैंने बगदाद के अंदर जाकर देखी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यह किताब मुफरदातुल कुरान थी इमाम रागिब रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो एक कुतुबखाने में मैं नजर से गुजरी तो उस पर किसी ने लिखा हुआ था कि यह किताब तातारियों के जमाने में दरिया दजला के अंदर पड़ी हुई मिली थी मुझे, मैंने वहां से उठाई थी, दरिया दजला में यह बह रही थी, वो तातारियों ने जो किताबें बहाई थी उनमें से ये भी थी, ये इस हालत में थी कि मैं किसको उठाकर अपने पास महफूज रख सकता था, तो मैंने अपने पास इसको उठाकर महफूज रख लिया। तो ये हालत क्यों बनी कि हमने वक्त के तूफानों का सही अंदाजा नहीं किया, और छोटे छोटे मसलों में, छोटी छोटी बातों में हम आपस में एक दूसरे से दस्तो गरिमा हो गए, एक दूसरे से लड़ाई अख्तियार कर ली, हमारी बहदत पारा पारी हो पारा हो गई, और उसके नतीजे में दुश्मन मुसल्लत हो गया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला के भरोसे पर कहता हूं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान की बुनियाद में हजार हा शहीदों का लहू शामिल है, इस पाकिस्तान की बुनियाद में हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद का खून शामिल है, उनका पसीना शामिल है, उनकी जिद्दोजहद शामिल है, और उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसा मुल्क अता फरमाया है जिसके दस्तूर का पहला जुमला यहां से शुरू होता है कि इस कायनात पर हाकिमत आला सिर्फ अल्लाह की है। आज हमें बहकाया जाता है, हमारे नौजवानों को बहकाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज नहीं है, लिहाजा इसके खिलाफ जिहाद के लिए खड़े हो जाओ, इसके खिलाफ हथियार लेके जिद्दोजहद शुरू कर दो। ये सबक पढ़ाया जाता है, ये सब वहां के खड़े किए हुए लोग हैं जो ये नारे लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तूर इस वक्त पूरी दुनिया में इतना इस्लामी दस्तूर किसी मुल्क का नहीं है जितना पाकिस्तान का है, लेकिन उसको नाफिज करने के लिए और उसको अमली जिंदगी में बरपा करने के लिए जिद्दोजहद इस तरह नहीं होगी कि बगावत कर दी जाए या इसके या आपस में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए जाएं, उसका एक पुरअमन और उसका इल्मी तरीका मौजूद है। उस अफसोस है कि उस इल्मी तरीके की तरफ लोगों का ध्यान नहीं, वरना आज पाकिस्तान का कोई कानून शरीयत के खिलाफ न रहा होता अगर उस तर्ज अमल पर अमल किया जाता जो आज दस्तूर पाकिस्तान ने हमें अता किया है। तो इंशाल्लाह ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी, लेकिन खबरदार रहने की जरूरत है, खासतौर से नौजवानों को। मैं अपने अजीज तलबा से ये दरख्वास्त करता हूं कि वो इस दुनिया में चलते हुए नारों के पीछे जज्बाती बनकर ना चला करें, अकल और समझ से काम लिया करें, अपने अकाबिर पर भरोसा करें, अपने असातिज़ा पर भरोसा करें, और जो काम करें वो असातिज़ा के मशवरे से करें, असातिज़ा के इल्म में लाकर करें, जो काम करें उनके दिए हुए रहनुमा उसूलों के तहत करें, तो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। अकाबिर के साए में रहोगे तो इंशाल्लाह महफूज रहोगे, और अगर खुदा ना करे कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया तो न जाने कौन सा दुश्मन तुम्हें कहां बहा कर ले जाए। खुलासा ये कि इस मौजूदा माहौल में इस्लाम दुश्मनों की साजिशें तरह तरह से हमारे मुल्क पर वार करना चाहती हैं और हमारे मुल्क के अंदर सरगर्म है, और रास्ता उनका यह है कि एक जज्बाती नारा दे दिया जाता है किसी गुरोह को। वो जज्बाती नारा ऐसा होता है कि जो नौजवान के दिल और दिमाग को काबू कर लेता है, और उस नारे के पीछे चलकर वो ये समझता है कि मैं इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहा हूं, मैं मुल्क की बड़ी खिदमत कर रहा हूं, मैं जिहाद कर रहा हूं। ये तसव्वुर उसके दिल में पैदा कर दिया जाता है, और उसके नतीजे में जब मुख्तलिफ गुरोह हो जाते हैं तो उनको बाहम एक दूसरे से लड़ा दिया जाता है, गाली गलौज का एक तूफान बरपा है। आप देखें जो हमारा सियासी मंजरनामा है उसमें आप देखें किस तरह कौम तकसीम होकर रह गई है, और तकसीम किस तरह कि कोई दूसरे की बात सुनने का रवादार नहीं, एक दूसरे के खिलाफ गालम गलौच हो रही है, सब शतम हो रहा है, लानतें भेजी जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर, यहां तक के कोई 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 भी शख्स जो किसी दूसरे ग्रोह से ताल्लुक रखता हो उसकी जान माल आबरू महफूज नहीं है। आबरू रेजी, लोगों के बेइज्जती करना, उनको जलील करना, ये फैशन बन गया है, और उसके नतीजे में कौम तकसीम हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा कि फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरा और उसमें चंद फौजी अफसर उसमें शहीद हुए, ये एक अफसोसनाक हादसा था। इंसानी तौर पर भी, अगर मुसलमान भी ना हो तो इंसानी तौर पर भी एक अलमिया है, और गैर मुस्लिम भी उसके ऊपर गम का इजहार कर सकते हैं, लेकिन उसके वक्त में जो प्रोपेगेंडा किया गया वो किस वजह से कि हम एक खास गुरोह से ताल्लुक रखते हैं और हमारा गुरोह का अकीदा यह है कि यह फौज जो है ये दुश्मन है पाकिस्तान की, लिहाजा वो फौज के खिलाफ एक लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया गया। ये क्यों? इसलिए कि अगर आप गौर से देखो तो इस पाकिस्तान के अंदर जितने इदारे थे सारे खत्म हो चुके तकरीबन, सिर्फ एक फौज का इदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका दुनिया पर रौब है। हमारे पास और कोई इदारा ऐसा नहीं है जो जिसका हम दुनिया के ऊपर रौब दिखा सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ताला ने फौज को ऐसा बनाया है, उसकी ताकत, उसके पीछे एटमी ताकत और उसकी तंजीम, उसका इत्तेहाद ये ऐसा है कि ये जिससे दूसरे लोगों को रोब तारी होता है, बाहर के लोगों को, लेकिन ये चाह रहे हैं कि इस रोब को भी खत्म किया जाए और इसके दरमियान के अंदर भी नफरतों के दीवारें खड़ी कर दी जाएं। یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، لیکن اگر ملک کا نوجوان عقل و ہوش کے ناخن لے لے اور جذبات کے نعروں کے پیچھے چلنا بند کر دے اور اپنے اکابر کا دامن تھامے رکھے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سازشیں ناکام ہوں گی، برباد ہوں گی اور پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک برباد ہونے کے لیے نہیں بنایا، یہ ملک اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی تعمیر کی جائے، اس کی ترقی کی جائے۔ تنقید بے شک کریں لیکن تنقید تعمیری انداز کی ہو جس سے کہ کوئی فائدہ حاصل ہو، لیکن یہ گالی گلوچ کا جو ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، جس طرح ایک دوسرے پر لعنت طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، یہ کہ یہ کسی بھی حیثیت میں نہ انسانیت کا تقاضا ہے، نہ اسلام کا تقاضا ہے، نہ ملک و ملت کے خلاف بہبود کا تقاضا ہے۔ اس وقت ہمیں متحد ہو کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطۂ زمین اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ ہندو اور انگریز دونوں کی چکیوں میں ہم پس رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات عطا فرمائی، ہمیں آزادی عطا فرمائی، لیکن ابھی تک ہم ذہنی طور پر پوری طرح آزاد نہیں ہو پائے۔ ذہنی طور پر ابھی تک غلامی ہم پر مسلط ہے اور دشمنوں کی سازشیں ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں انتہائی تیقظ اور بیداری کی ضرورت ہے اور اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی جذباتیت سے زیادہ سمجھ بوجھ سے، ہوش مندی سے کام کرے۔ اور میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے اکابر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو، ان کی تعلیم۔ اگر بھروسہ ہے ان اکابر پر تو بے شک تم ان سے پڑھو بھی اور پھر ان کی ہدایات پر عمل کرنا، اور اگر خدا نہ خواستہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیوں آئے ہو پڑھنے ان سے؟ اگر اکابر پر، اساتذہ پر بھروسہ نہیں ہے، ان کے علم پر، ان کی دیانت پر، ان کی امانت پر، ان کی اصابت رائے پر اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کہیں پھر یہاں ان کے پاس پڑھنے کیوں آئے؟ اگر آئے ہو تو پھر ان کی باتوں کو سنو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور مغربی اور غیر اسلامی طاقتوں کی جو سازشیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔